بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة النساء مختصر تفسير کا درس جاری ہے، اور جہاں پر وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں، ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ألم ترى، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ کو ایک خبر ہے، یعنی کس چیز کی؟ الی الذین اوتوا نصیبا، جن لوگوں کو حصہ دیا گیا ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی تورات میں سے، یہودیوں کے لیے، یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے. یشترون الضلالۃ، جو خریدتے ہیں، مول لیتے ہیں گمراہی کو، یعنی اور ہدایت کو بیچ دیتے ہیں، ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں. خریدنا، مول لینا میں ہمیشہ عوض ہوتا ہے، ایک طرف سے لیتے پھر دیتے ہیں. جب وہ کوئی چیز خریدتے ہیں، کچھ دے کے خریدتے ہیں نا، تو اہل کتاب یہودیوں جو ہیں، ان کے پاس تورات، اللہ کے پاک کلام موجود ہے، جس میں سارا خیر موجود ہے. اللہ کی پاک کلام ہے، یہ وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا ہے. تو یہودیوں کو یہ پیغام ملا ہے، تو یہودیوں کے جو علماء تھے، جب یہ پیغام ان کو ملا ہے، تو انہوں نے ایک بہت ہی بری حرکت کی ہے اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام سے. گویا کہ ایک اچھی چیز کو دے کے بری چیز کو لے لیا ہے. وہ سب سے بدترین تجارت ہے خرید و فروخت میں، کہ نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی لعنت کوئی شخص لے لے اور اس کے عوض میں کوئی چیز بھی لے لے، نعوذ باللہ. تو یہودیوں نے جب ان کو کتاب دی گئی، الم ترا، کیا آپ نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا ہے، نصیبا من الکتاب، ان کے حصے میں یہ کتاب آئی ہے. یشترون، خریدتے ہیں، مول لیتے ہیں، الضلالۃ، گمراہی، تو اس کے عوض میں کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت کے عوض نہیں، ظاہر جب چیز دی جاتی تو لی بھی جاتی ہے نا. جب انہوں نے گمراہی کو خریدا ہے، تو کیا دے کے خریدا ہے؟ تو تورات میں سے جو ہدایت تھی، اسے پسے پس ڈال دیا ہے، اسے چھوڑ دیا ہے، گویا کہ اسے بیچ دیا ہے. جو خریدا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی جگہ ہدایت کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ گمراہی. یہ یقینی بات ہے، اگر ہدایت ہے تو پھر گمراہی لازم آتی ہے. جس نے ہدایت کے راستے کو چھوڑا ہے، اس نے گمراہی کی ٹھوکریں ضرور کھائی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جان بوجھ کے ہدایت کا راستہ دیکھ لیا ہے، ہدایت کا راستہ اپنایا ہے، پھر اسے چھوڑ دیا ہے، اس کے عوض میں، چاہے کوئی چیز بھی آپ نے لی ہو، پیسہ ہو، مال ہو، دولت ہو، شہرت ہو، کچھ بھی لیا ہو، تو گمراہی بالکل رہتی ہے، نعوذ باللہ. تو یہ تو ایک حد تک ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر دیکھیں ان کی جو نافرمانی ہے اور بددیانتی ہے. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّ السَّبِيلِ، اور یہ بھی ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں، جیسے کہ خود گمراہ ہوئے ہیں، اپنے راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اور ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر، ہدایت کو دیکھ کر گمراہی خود مول لے لی ہے، یہ تمہارے ساتھ بھی یہی کام کرنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ، تم لوگ بھی گمراہ ہو جائے. تو یہودی ہر با استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کو صراط مستقیم سے دور کرنے کے لیے. ہر مسلمان کو اچھی طرح باخبر رہنا چاہیے. یقینی بات ہے، جب اللہ نے فرما دیا تو ہم نے کہا آمنا وصدقنا. جب یہودی ہمارے دشمن ہیں، کبھی ہم سے راضی نہ یہود نہ نصارہ، کبھی ہم سے راضی نہیں ہوں گے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنی ملت دین کو چھوڑ کر ان کی ملت و دین کو آپ اختیار نہیں کرتے. تو مسلمان کو اس پیغام کو سننے کے بعد، اس آیت کو پڑھنے کے بعد، یہ محبت ہونی چاہیے کہ نفرت، دوستی یا دشمنی، ان کے ہر حربے سے باخبر رہنا چاہیے کہ نہیں، ان کے ہر چالاکی سے باخبر رہنا چاہیے کہ نہیں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو اچھی طرح سے مسلح کر کے ایمان کی جو طاقت ہے اسے حاصل کرتے ہوئے، ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں، کیا خیال ہے؟ یہ پیغام ہی کافی اہل ایمان کے لیے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: واللہ اعلم باعدائکم وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو, واللہ اعلم اعدائکم, یہودی دشمن ہے کہ نہیں, دشمن ہے. اللہ تعالیٰ خود ہمیں خبر دے رہے ہیں, باخبر کر رہے ہیں کہ یہودی تمہارے دشمن ہیں, وہ اپنے دین کے دشمن بھی ہے, تمہارے دین کے دشمن بھی ہیں. انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا, وہ تمہارے دین کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اس نے اپنے دین میں تحریف کی ہے, تمہارے دین میں بھی تحریف کریں گے. تو تمہارے سب سے بڑے دشمن یہ یہودی ہیں. اچھا, واللہ اعلم باعدائکم, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دشمن کون ہیں. وکفا باللہ ولیا, اللہ تعالیٰ کافی حمایتی ہے, وکفا کافی دوست اور کافی حمایت, حمایت کرنے والا ہے. وکفا باللہ نصیرا, اللہ تعالیٰ کافی مددگار ہے, نصرت کرنے والا ہے. کمال ہے واللہ. اللہ نے خبر دی ہے ہمیں یہودیوں کے تعلق سے, ہمارے دشمن ہیں. کتنے بڑے دشمن ہیں, اپنے دین کو نہیں چھوڑا تو ہمارے دین کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تحریف کیا نا یہودیوں نے تورات میں, اللہ کے پاک کلام میں, گمراہ ہوئے, یہاں تک اللہ کا غضب ان پہ نازل ہو, غیر المغضوب علیہم. اللہ ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں, مفسرین فرماتے ہیں یہودی ہیں, علم کے باوجود بھی اس کی مخالفت کی اللہ کا غضب نازل ہوا ہے. ہدایت تھی, اس کو بدل کے گمراہی کا راستہ اختیار کیا, اللہ تعالیٰ غضب نازل ہوا ہے. اور یہ قاعدہ سب کے لیے ہے, ہر وہ شخص جو ہدایت کے راستے کو چھوڑتا ہے علم کی روشنی میں, علم کی بنیاد پر وہ گمراہی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا غضب کا مستحق ہے, نعوذ باللہ. وکفا باللہ ولیا, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی دوست, حمایتی نہیں ہمارے لیے. کتنی کمال کی بات ہے. سب سے اچھا دوست کون ہے جو آپ کو ہمیشہ باخبر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. تمہارا دوست کون ہے, تمہارا دشمن کون ہے, تمہارے لیے خیر خواہ کون ہے, تمہارے لیے شر پسند کون ہے. یہ اچھا دوست ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایسے دشمن کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے اور ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ جو ہمارے دین دنیا دونوں کا دشمن ہے. اگر دین نہ رہا تو اس سے بڑی کوئی ہلاکت, اس سے بڑی کوئی ناکامی ہو سکتی ہے. تو سب سے اچھا دوست کون ہے جو آپ کو بڑی, سب سے بڑی ہلاکت سے آپ کو بچاتا ہے کہ نہیں, یہی ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے بڑی ہلاکت سے خبردار کر رہے ہیں کہ یہودی کو باتوں میں مت آنا, یہودی تمہارے دین کے دشمن ہیں, انہوں نے گمراہی کے راستے اختیار کر کے ہدایت کے راستے کو چھوڑا ہے, کہیں تم ان کی باتوں میں آ کے تم بھی ایسا مت کرنا. اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھا اور کافی دوست ہے ہمارے لیے. اللہ کافی ہے کہ اللہ ہمارا دوست ہے اور ہماری حمایت کرنا ہمارے نگہبان ہے. وکفا باللہ نصیرا, اللہ تعالیٰ کافی ہمارا مددگار ہے جو ہمیں نصرت دیتا ہے, غالب کر دیتا ہے ان یہودیوں کے اور ان جیسے ہر دشمن کی چالاکیوں کے, اور جو حرب وہ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حربوں کو ختم کر دیتا ہے اور ہمیں ان پر کامیابی اور غلبہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. کمال ہے کہ نہیں. لیکن کس کے لیے ہے یہ, کس کے لیے؟ جتنا ایمان مضبوط ہوگا, تقوی ہوگا, اللہ کی مدد اتنی ہوگی. ایمان اور تقوی سے یہ مومن اللہ کا ولی, اللہ کا دوست بن جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا حمایتی بھی ہوتا ہے, اس کا مددگار بھی ہوتا ہے. آج مسلمان کہاں پہ ہیں اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے اور اللہ کی ولایت کے حقدار ہوتے آج ہم, میں اکثر مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, آج ہماری یہ پست حالت ہوتی نہیں, واللہ کبھی نہیں ہوتی. اللہ کا وعدہ سچا ہے, وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. خلل کہاں پہ ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے, خلل اس مسلمان میں ہے جیسے ایمان سے دور ہوا, بے ایمانی کی, ایمان میں کمزوری ہوئی, تقوی میں کمزوری ہوئی, ہدایت میں کمزوری ہوئی, گمراہی کے راستے کو اختیار کرنا شروع کیا, شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے, فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی اور کمی ہے, فرائض کو ترک کرنا ہے, حرمات کا ارتکاب کرنا ہے, رب کو ناراض کرنا ہے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی ناراضگی, اللہ تعالیٰ کا غضب, اللہ تعالیٰ کی خوشی, اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگا کیا؟ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہو, محبت بھی ہو, ولایت بھی ہو, نگہبانی بھی ہو, دوسری طرف نافرمانی ہو, اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا برائیوں سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ خلاف جنگ ہو. سود کو دیکھ لیں آپ, سود کو دیکھ لیں آپ. آج کا مسلمان, کتنی مسلمان جو سود سے نفرت کرتے اور سود سے اجتناب کرتے, دیکھ لیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو کثرت کی تعداد آج مسلمانوں کی جو حالت ہے, اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہودی ہیں, نصرانی ہیں, ہم خود مسلمان ہیں. آج ہم توبہ کریں اپنے گناہوں سے اور ہدایت کے راستے کو اپنائیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. واضح میرے بھائیو, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صحیح راستہ, ہدایت کا راستہ کہ یہ بھی بتا دیا, گمراہی کے کون کون سے راستے بھی بتا دیے, کون سا راستہ کیسے کب اپنانا ہے اور کیسے ثابت قدمی ملے گی اور ان راستوں کو کیسے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے. ایک ہی راستہ ہے, صراط المستقیم ہے, منہج السلف الصالحین ہے, اس کو اپنایا ہے, اپنا کے دیکھیں. ابھی سانسیں جاری ہیں, ابھی وقت ہے اپنانے کا. اللہ کی قسم, جو بھی آپ کی مشکلات ہیں, جو بھی آپ کی مصیبتیں ہیں, اللہ کے حکم سب ٹل جائے گی. کب؟ جب آپ صراط مستقیم پر گامزن ہوں گے اور منہج السلف کو اپنائیں گے, قرآن اور سنت کو سمجھیں گے, سلف کے سب صحابہ سلف کے سمجھ کے مطابق زندگی بدلیں گے, نافرمانیاں چھوڑیں گے, اللہ تعالیٰ کے راستے کو اختیار کریں گے, جو راستہ اللہ کے قریب کرتے اس کو اپنائیں گے, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کریں گے, اللہ بھی راضی ہوگا, دشمن پر غلبہ بھی ہوگا, اللہ کی طرف سے مدد نصرت بھی آئے گی. ناممکن ہے؟ نہیں, نہیں واللہ. مشکل ہے اس کے لیے جو نہیں کرنا چاہتا, جو اللہ کے راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے. واللہ صراط مستقیم کیوں کہا ہے؟ سب سے شارٹ کٹ جب آپ کہیں پہ جاتے ہیں اور گوگل میپ لگاتے ہیں, کیوں لگاتے ہیں؟ شارٹ کٹ کے لگاتے ہیں نا, تاکہ ایک منٹ بھی اس میں آپ کو آ جاتا ہے کہ یہ زیادہ آپ کو جلدی پہنچائے گا. کیوں ہم دنیا میں کیوں ہم لیتے ہیں؟ اور اس سے بہتر کیا لفظ ہوگا؟ صراط مستقیم. کیونکہ جو ٹیڑھے راستے ہوتے ہیں وہ لمبے راستے ہوتے ہیں, صراط مستقیم سب سے چھوٹا اور آسان راستہ ہوتا ہے, سیدھا ہوتا ہے, کہیں دائیں بائیں جانا نہیں ہے, مستقیم ہوتا ہے اور بڑا آسان ترین راستہ ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا ہے یہ راستہ کون سا ہے, کہاں تک جاتا ہے, کون اس پہ چلنے والے ہیں, کیسے چلیں گے, کیسے ثابت قدم رہیں گے, کس کس چیز سے بچنا ہے اس میں ثابت قدمی کے لیے, پھر بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. 17 مرتبہ سے فرض نماز میں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے, لیکن اس مصیبت پہ قائم کیوں نہیں ہے, اس سے دور کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایمان میں کمزوری ہے, تقوی میں کمزوری ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہے. آج کا مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرے, ہم کو معصوم نہیں, میں نہیں کہ فرشتے بن جاؤ سارے, ناممکن ہے. کیا صحابہ کرام فرشتے تھے؟ یہ اس زمانے بھی گناہ ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ شراب پی لیا جاتا تھا کہ نہیں, کوڑے مارے جاتے تھے, ذرا بھی ہوا تھا, سنسار بھی کیا گیا تھا, ہاتھ بھی کاٹا گیا تھا, یہ ساری چیزیں موجود تھیں کہ نہیں؟ تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ معاشرہ اتنا پاک ہوگا کہ سارے فرشتے ہو جائیں گے. لیکن جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کے لیے, جس صاحب سے زنا ہوا وہ خود جا کے کہتے اللہ تعالیٰ کہ الگ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. کس چیز سے پاک کیجیے بھائی؟ میں مجھے کو پتھر مار مار قتل کرے تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں, کبھی سوچ سکتے ہیں آپ؟ یہ ایمان ہوتا ہے, یہ تقویٰ ہوتا ہے, یہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں. دیکھ, قباحت گناہ کرنے میں نہیں ہے, گناہ انسان سے ہو جاتا ہے. کل بلاد خطاء وخیر الخطائین التوابون, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. کبھی سوچے یہ جملہ پہ غور کریں ذرا, سب سے بہترین خطا کار, کبھی سوچے ہو سکتا ہے؟ ارے خطا کار تو برے ہوتے ہیں نا, وہ سب سے بہترین کہاں سے آ گیا؟ ہوتے ہیں, کون سے یہ خوش قسمت لوگ کون سے؟ ارے عجیب سی بات ہے, خطا کار بھی ہے, گنہ گار بھی ہے, خوش قسمت بھی ہیں. جی ہاں, کل ابن آدم خطا, آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے, گنہ گار ہے. وہ خیر خطائین التوابون, سب سے بہترین خطا کار وہ جو توبہ کرتے ہیں. تو قباحت گناہ کرنے میں نہیں, گناہ ہو جاتے ہیں, قباحت اس میں کہ گناہ کے بعد توبہ نہ کی جائے. سب سے بہترین آپ خطا کار ہو سکتے ہیں جب آپ توبہ کرتے ہیں. تو توبہ کرے گناہوں سے, واپس پلٹے صراط مستقیم کی طرف, شرک بدعات خرافات سے آج ہی مسلمان توبہ کر لے, اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے, سود سے توبہ کر لے. آپ پورے معاشرے نہیں بدل سکتے, اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں کہ نہیں؟ آج اپنے آپ سے شروع کریں, سود سے توبہ کریں, محرمات سے اجتناب کریں, شرک بدعات کے راستے بالکل ختم کر دیں, چھوڑ دیں, اور اس ایمان کے ساتھ, اس تقویٰ کے ساتھ آپ آئے میدان میں نا, پھر دیکھیں. میں دیکھتا ہوں کہ کیسے حالات نہیں بدلتے اور کیسے اللہ کی رحمت برکت نازل نہیں ہوتی اور کیسے دشمن غلبہ حاصل ہوتا کہ نہیں ہوتا. لیکن اس کا ایک راستہ, ایک طریقہ ہے, اللہ کا قانون ہے, کبھی بدلتا نہیں ہے. ہمیں بدلنا پڑے گا اللہ کے قانون کے مطابق, اللہ تعالیٰ قانون ہمارے لیے بدلے گا کبھی نہیں, یاد رکھیں. یہ تمام کے انبیاء کے لیے بھی دیکھ لیں آپ, ان کے متبعین کے لیے دیکھیں, صحابہ کے زمانے کو دیکھ لیں, بعد میں دیکھ لیں, آج دیکھیں, تا قیامت یہ قانون رہے گا. وکان حق علی نصر المؤمنین, ہمارے اوپر حق ایک مومن کو ہم مدد کریں گے, نصرت بھی ہوگی, غلبہ بھی ہوگا. لیکن ایمان ہونا چاہیے, ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, من الذین ہادوا, یہودیوں میں سے بعض, یحرفون الکلم عن مواضعه, تحریف کرتے ہیں کلم کی الفاظوں کے اپنے جگہوں سے. یعنی تو بات کسی یہودی کی ہو رہی ہے, تو یہودی تحریف کرتے ہیں تورات میں, تحریف کی ہے تورات کی, عن مواضعه, ويقولون أركهته سمعنا وعصينا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یہودی ہم نے سنا بھی ہے آپ کے بات کو نافرمانی بھی کی ہے سمعنا وعصینا ہونا کیا چاہیے سمعنا وأطعنا یہودی کیا کہتے ہیں سمعنا یعنی کہ ان کو پیغام نہیں پہنچا حجت قائم ہو گئی ہے سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع اور سنو تمہیں نہ سنوایا جائے بد دعا یعنی تم ہماری بات سنو جو ہم کہتے ہیں اپنی کیوں سناتے ہو تمہاری بات تو ہم نے سنی ہے اور ریجیکٹ کر دی ہے وعصینا نافرمانی کی ہے نہیں سننا چاہتے ہم ٹھیک ہے نا آپ ہماری سنو کہیں سننے والے نہ رہو تاکہ بد دعا دے رہے نعوذ باللہ کہ آپ سننے کے قابل بھی نہ ہو واسمع غیر مسمعین وراعنا لین بألسنتہم لفظ راعنا زبان کو موڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا بد دعا دیتے ہیں اور غلط الفاظ کہنا چاہتے ہیں کچھ گالی نما نعوذ باللہ کوئی الفاظ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ بز دل ہیں نعوذ باللہ وراعنا لین بألسنتہم وطعنا فی الدین دین میں طعنہ کرتے ہوئے ولو انہم قالوا اگر یہ کہتے یہودی سمعنا وأطعنا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی فرمبردار کی واسمع منظرنا اور سنی ہماری بات اور ہمیں مہلت دیجئے اور ہم پر نظر کیجئے لکان خیر لہم تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا واقوام اور زیادہ راست ہوتا اور بہتر ہوتا ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم لیکن اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجیے ان کے کفر کے سبب فلا یؤمنون الا قلیلا فلا یؤمنون الا قلیلا ان میں سے بس بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا یہ یہودی ہیں ان کے طریقہ نعوذ باللہ قرآن مجید میں اگر کوئی شخص پوچھے آپ سے یہودی کون ہے تو قرآن مجید میں یہودیوں کی جو ڈیفینیشن دی ہے اس سے بڑھ کر کہیں آپ کو ملے گی نہیں دنیا کے کوئی بھی علماء کوئی بھی شخص آ کے جو کو بڑی نظر رکھتے بعض ہوتے ہیں نا اسپیشلسٹ قوموں میں ٹھیک ہے اینالسٹ ہوتے ہیں اور بڑی قوموں کے بارے میں وہ جانکاری رکھتے بتاتے ہیں اللہ کی قسم قرآن مجید میں جو یہودیوں کو یعنی جیسے کہتے ہیں اے ٹو زیڈ تفصیل بیان کی ہے وہ کافی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اس کے مخلوق کیا کب کیسے کیا کر رہی ہے اور اس کا انجام بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگ تو ہسٹری پڑھ کے بتاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ خالق المالک اس نے پیدا کیا خوب جانتا ہے یہودیوں نے جو بھی کیا سب کی تفصیل موجود ہے مجلس میں حاضر ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیتے سنتے تھے نافرمانی کرتے تھے نہیں مانتے تھے الٹے کہتے آپ ہمارے سنیے وراعنا ایسا لفظ جس میں صحیح غلط دونوں کا شبہ ہو یہ قاعدہ شرعیہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ جس میں صحیح غلط کا امکان ہو خدشہ ہو تو اس کو چھوڑ دیں یہ یہودیوں کا طریقہ ہے صحیح لفظ استعمال کرے نا دیکھا مرتبہ یہودی آئے اور سید عائشہ بیٹھی ہوئی تھی تو لگا السلام علیکم یا رسول یا محمد السلام علیکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وعلیکم سید عائشہ غصہ آیا اور ان پر بد دعا کی سید عائشہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کیا ہو گیا یا رسول آپ کو دیکھیں بد دعا کر رہے ہیں السلام موت کو کہتے ہیں آپ پر موت ہو اب سام اور سلام ملتے جلتا لفظ ہے نا جلدی میں السلام علیکم تو صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا ہوگا یا سلام کہہ رہے ہیں دیکھیں انصاف دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وعلیکم السلام فرمایا یا صرف وعلیکم سلام کے لائق نہیں ہے وعلیکم سید عائشہ کو پتہ نہیں چلا ساتھ بیٹھ تو یا رسول اللہ آپ کو اس لیے میں غصہ ہوئی ہوں اس لیے بد دعا کہ آپ بد دعا دے کے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انصاف کر دیا نا میں جواب دے دیا نا وعلیکم تو جو کہوں پر واپس پلٹے نا اگر اچھا کہا تو ان کے لیے برا کہا تو ان کے لیے اگر سب موت کہا تو ان پر موت ہو یہ ہوتا ہے انصاف دے کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصاف کا سبق دیا ہے نا انصافی نہیں ہے زیادتی نہیں ہے سبحان اللہ تو یہودی نے کوئی حربہ نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا چاہے لفظی ہو چاہے نفسیاتی ہو کسی طریقے سے بھی کوئی موقع نہیں چھوڑا ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے تکلیف دینے کے لیے تو ایمان کے بھی بہت کمزور ہیں ولا انہوں اللہ قلیل نہیں ایمان لاتے مگر ان میں سے کم یہی ہوا ہے کہ یہودیوں میں سے سب سے کم تعداد میں لوگ آپ گنے چنے کہہ سکتے ہیں جنہوں نے ایمان اسلام قبول کیا ہو بہت کم ہے اب آج بھی دیکھ لیں سب سے زیادہ جو دشمن ہیں مسلمانوں کو یہودی ہیں نصارہ سے بھی زیادہ ہے ہندو سے بھی زیادہ ہے اور بہت متعصب ہیں، نہیں چھوڑتے اپنے دین کو، نہیں اسلام قبول کرتے بغیر الا قلیلا. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، دیکھ اللہ تعالیٰ کس کو مخاطب ہے، الذین اوتوا الکتاب یہود و نصارا، آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس جو ہم نے نازل کیا ہے، کس پہ نازل کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخر نبی پر، قرآن مجید پر، وحی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرتے جو تمہارے پاس ہے، قرآن تصدیق کرتے تورات کی تحریف سے پہلے، انجیل کی تحریف سے پہلے، تورات نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں پر، پاک کلام، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام، کوئی تحریف نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل پاک پیغام ہے. نصارہ پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی، انجیل، بالکل پاک کلام ہے، پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہی جو تحریف سے پہلے تورات اور انجیل تمہارے پاس تھی، وہی پیغام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نئے لے کے قرآن مجید میں، جو غلط تم سے وہاں پر ہو گئی، اب توبہ کا دروازہ کھلا، توبہ کرے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب جو تصدیق کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید میں، جو میں نے پیغام نازل کیا ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے تم، اس پر ایمان لے کے آؤ، یہی ایک ذریعہ بچا ہے تمہیں. اگر توبہ کرنی ہے کسی یہودی نے، کسی نصرانی نے، تو وہ کلمہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ایک ہی راستہ ہے. مصدق لما معکم، کوئی نئی چیز نہیں لے کے آئے، جو تمہارے پاس ہے وہی، اسی کی تصدیق ہے جو تحریف سے پہلے تھا. اب جو موجود تحریف شدہ ہے نا، شراب حرام عیسیٰ السلام کے زمانے میں، خنزیر حرام عیسیٰ السلام کے زمانے میں، سینٹ پال آئے اس نے پھر آ کے اس کو حرام کو حلال کر دیا، آج کے کرسچن نصارہ بھی وہی راستہ اپناتے ہیں. تو جو قرآن مجید میں سور حرام ہے، شراب حرام ہے، وہی پیغام جو تورات و انجیل میں تھا تحریف ہونے سے پہلے. تو جو تمہارے پاس ہے تورات و انجیل، جو صحیح شکل و صورت میں تھی بغیر تحریف کے، وہی کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے نازل کیا ہے. اچھا، اگر ایسا نہیں کرو گے، دیکھو وعید دیکھے خطرناک ہے، من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو تمس کر دیں، مسخ کر دیں، مٹا دیں، چہروں کو مٹا دیں. تمس کہتے ہیں مٹا دینا، یعنی ناک ہے، آنکھ ہے، منہ ہے، سارا. مسخ کا مطلب کچھ بھی نہیں، جیسے گنجے سر کو دیکھا ہے یا ہاتھ دیکھا ہے، ہاتھ پہ کوئی علامت ہے، کچھ نہیں. یعنی مسخ، تمس کا مطلب ہے کہ پورا جو چہرہ ہے ختم ہو جائے گا، یہ ہتھیلی کی طرح دیکھیں بالکل صاف، اسے تمس کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، فنردھا علی ادبار، اور ان کو پیچھے موڑ دیں دبر کی طرف، یعنی ایک تمس ہو جائے گا، پھر یوں موڑ کے پیچھے چہرہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ. والجزاء من جنس العمل، نہ تو کان سے فائدہ اٹھایا، نہ آنکھوں سے فائدہ اٹھایا، نہ زبان سے فائدہ اٹھایا، یہی تو چہرے میں یہی چیزیں ہوتے ہیں نا. نہ سنا ہے، سننے کے بجائے کیا کہا، سنا بھی ہم نے، وعصینا، سمعنا وعصینا، جو دیکھا ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا، انکار کر دیا ہے. تو اس چہرے کو کوئی فائدہ ہے؟ اللہ نے کیوں چہرے تمہیں دی، کیوں یہ نعمتیں دی ہیں، تاکہ تم حق کو سمجھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اسے قبول کرو. جب منہ موڑ لیا ہے، ایک تو سنا نہیں ہے، پھر جواب بھی دیا وعصینا، پھر منہ بھی موڑا ہے، اپنے قول و فعل اور عمل سے، دل سے بھی اسے ریجیکٹ کر دیا ہے، کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، اب سزا کیا ملے گی؟ اس سے پہلے دیکھیں، وعید ہے، ابھی کیا نہیں ہے. اگر نہیں اس کتاب کو مانو، قرآن مجید کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کو قبول نہیں کرو گے، اپنے تحریم شدہ تورات و انجیل پر قائم رہنا چاہتے ہو، یہ کہیں یہ نہ ہو اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو پمس کر دے، مٹا دے، اور تمہارے چہروں کو پیچھے کی طرف موڑ دے. علی ادبارہا او نلعنہم کما لعن اصحاب السبت، یا ان پر لعنت بھیج دیں، رحمت، اپنے رحمت سے دور کر دیں، اللہ کی رحمت سے دور کر دیں، جیسے کہ ہم نے لعنت بھیجی ہے اصحاب السبت پہ. اصحاب السبت یہودیوں میں بہت معروف و مشہور قصہ تھا. بنی اسرائیل اصحاب السبت کو اچھی طرح جانتے تھے اور برا سمجھتے تھے، برا جانتے تھے، بدکار مانتے تھے، کیونکہ ایسی قوم تھی جو سمندر کے کنارے پہ رہتی تھی اور مچھلیوں کا شکار کرتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش کے لیے ہفتے کے دن یوم السبت کے مچھلی شکار سے منع کیا. تو انہوں نے ہیلے سے کام لیا، جال جو ہے مچھلی کا جو ہے اسی سمندر میں جمعے کے دن ڈالتے تھے اور ہفتے کو شکار نہیں کرتے تھے، اتوار کو جال نکال لیتے تھے، مچھلی پکڑ کے کھاتے تھے اور اسے فائدہ حاصل کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو ان پر لعنت اور غضب نازل ہوا اور ان کو بندر اور خنزیر مس کر دیا، نعوذ باللہ، بندر اور خنزیر مس کر دیا. سلام عبد الله بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ تین دن تک زندہ رہے، نہ انسان تھے نہ بندر تھے، اور مر گئے. شکل تو بندر والی ہو گئے نا، وہ پورا سسٹم تبدیل ہو گئے. اب انسان جو کھاتا تھا وہ نہیں کھاتا، جو پیتا تھا وہ نہیں پیتا، اور زندگی بالکل ان کو بدل گئی. تو اللہ تعالیٰ ان کو مسخ کر دیا تھا، لعنت بھیجی ان پر، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو، وہ نصارہ کو، اہل کتاب کو، کہ کہیں ایسا نہ ہوتے کہ سخت وعید، یا تو قبول کرو اس سے پہلے، نہیں قبول کرتے یہ نہ ہو چہرے مسخ پیٹھ کی طرف مڑ جائیں گے، یا لعنت بھی ہوگی، یا اصحاب السبت جیسا جو کیسے کیا تھا قردہ خنازیر، وہ بھی ہو سکتا ہے. اصحاب السبت جی، یا بنی اسرائیل یہودیوں میں سے تھے، نہیں اسے انہیں کے قوم بنی اسرائیل میں سے تھے. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے، ہو کے رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ بندر بنانا چاہے کوئی روک نہیں سکے گا، چہروں کو تمس کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکے گا، چہروں کو پی کی طرف موڑے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجے، رحمت سے ان کو دور کر دے، دھتکار دے، کوئی روک نہیں سکتا. وکان امر اللہ مفعولا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کے رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ عام ہے، یہود ابھی اہل کتاب کے لیے تھا نا، اب ایک عام پیغام ہے سب کے لیے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا جائے، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے اس کے علاوہ جس کو چاہے. شرک اور کفر کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اپنے فضل و کرم سے، اور چاہے تو سزا دے اپنے عدل و انصاف سے، جتنا کہ گناہ ہوا شرک اور کفر کے علاوہ. شرک اور کفر سے جب تک توبہ نہیں کرتا یہ بندہ یا مسلمان، جب تک شرک اور کفر سے توبہ نہیں کرتا اللہ معاف نہیں کرے گا اسے. شرک اور کفر کے علاوہ کوئی بھی کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے ابتدا اپنے فضل و کرم سے، کوئی شرک اور کفر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اپنے فضل و کرم سے، اور چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اس کو اتنا سزا دے جتنا کہ اس کا یہ کبیرہ گناہ باقی ہے قیامت کے دن. اور اس میں لفظ شرک کا ہے، اس میں کفر بھی شامل ہے، یاد رکھیں، اس میں اجماع ہے، کہ بعض غلط فہمی ہوئی ہے، کہتے ہیں شرک کا لفظ کفر کا لفظ تو ہے نہیں، اس لیے بعض لوگوں کو بہت بڑی غلطی لگی ہے، اور کہتے ہیں جو لوگ آپ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی جنت میں جا سکتے چاند سے جانے کا، اور اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ چاہے تو معاف کر دیتا ہے. تو شرک میں کفر بھی شامل ہے بھائی، خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا. آپ وسلم پر ایمان نہ لانا کفر ہے، کیونکہ کلمہ شہادت مکمل پڑھا جاتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک حصہ ہے، جب تک دوسرا حصہ نہیں ملتا اس کے ساتھ، پہلے حصے پر ایمان کافی نہیں ہے، وہ نہ ہی صحیح ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ لازمی ہے، لازم اور ملزوم ہے. تو آپ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، قطعی طور پہ، یقینی طور پہ، شک و شبہ بھی نہیں ہے، کیونکہ کفر کے قسموں میں سے کفر شک بھی ہے، تو شک بھی اس میں، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. جو آپ وسلم ایمان نہیں رکھتا، نبی نہیں مانتا، وہ ہے کافر، مسلمان ہی نہیں ہے، وہ نہ ہی دائر اسلام میں داخل ہو سکتے، کوئی یہودی کوئی نصرانی اگر کہہ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ بس، وہ نہیں مانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یا اس کو شک بھی ہے، تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ اس میں شک بھی نہیں ہے. تو اس لیے اپنا عقیدہ درست کر لیں، اور اپنی سمجھ بھی درست کر لیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا، اور کفر بھی کبھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ شرک کفر کی صورت میں سے ایک صورت ہے. تو ہر مشرک کافر ہے، ہر کافر مشرک نہیں ہے، کفر جو ہے اعراض بھی ہے کفر، دین کو گالی دینا بھی کفر ہے، قرآن کی بحرمت کرنا بھی کفر ہے، نبی کی شان میں غصہ کرنا بھی کفر ہے، لیکن شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہر مشرک کافر، لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، جس نے شرک کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، تو اس نے بہت ہی بڑا گناہ اور بہتان باندھا ہے. فقد افترى اثما عظیما، عظیم اور بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا ہے، کیونکہ شرک کسی صورت میں جائز نہیں ہے، چاہے شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، شرک خفی ہو، شرک کوئی صورت بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور خصوصی طور شرک اکبر کیونکہ دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو شرک اکبر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا عبادت میں، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، غیر اللہ کا بھی پکارنا ہے، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے، کسی بزرگ کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی جن کے لیے، کسی فرشتے کے لیے، کسی امام کے لیے، یا کسی قبر والے کے لیے، یا کسی بت کے لیے، سب چیزیں برابر ہیں، جائز نہیں ہے. کیونکہ جو اولیاء صالحین تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، یہ سب جب وہ مر گئے نیک بزرگ جو تھے، تو ان کی جو قبریں تھیں وہاں پہ جا کے لوگوں نے پتھر نصب کیے ہیں، جس سے عبد العباس نے سورۃ نوح کیا تھا میں 23 کی تفسیر میں فرمایا ہے. تو نیک بزرگوں کو قبر پتھر نصب کیے، پھر جب علم جاتا رہا ان کو پوجا گئی، ان کی عبادت کی گئی. تو شرک کی اصل بنیاد جو ہے، اس کی ابتدا شرک جو ہے کہ ابتدا اور تاریخ دیکھیں آپ، قوم نوح میں شروع ہوا اور قبر پرستی سے شروع ہوا، بدعت القبور سے شروع ہوا اور پھر شرک اکبر تک جا کے پہنچا ہے. دنیا میں کبھی شرک نہیں تھا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے نوح علیہ السلام کے زمانے تک 10 ڈیکیڈ، یعنی کتنی ہوتے ہیں، 100 سال، 100 سال، ہاں 1 سینچری، 100 سال تک کوئی شرک نہیں تھا. شرک کا وجود سب سے پہلے قوم نوح میں ہوا. اور کیسے ابتدا ہوئی؟ نیک اور صالح بزرگوں کی محبت میں غلو سے، اس سے حد سے تجاوز کیا، غلو سے کام لیا، حد سے تجاوز کیا. مرنے کے بعد شیطان نے ان کو وسوسہ کیا کہ یہ لوگ تو مر گئے ہیں، دعا کرتے تھے دعا قبول ہوتی تھی، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو لیکن ان کو وسیلہ بنا کے. پھر مر گئے، پھر ان کے قبروں پہ جا کے، پھر قبریں مٹ جائیں گی، پھر قبروں پہ پتھر نصب کر دو، پھر پتھر نصب کر، پھر ان کو تراشا گیا، پھر ان کی عبادت کی گئی، تب شرک وجود میں، نعوذ باللہ. تو بت پرستی کے پیچھے جو راز ہے وہ یہ نہیں کہ پتھر کو بھی پوجا جاتا ہے. پتھر جو ایک انسان، نیک انسان کی شکل ہوتی ہے، جو اصل اس کی اساس ہے، یہ تو اس کا ایک ریفلیکشن ہے صرف، اس کی ایک جگہ ہے یا اس کی ایک علامت ہے کہ ایک نیک بزرگ ہوا کرتا تھا. اصل تو اس کو پکارا جاتا ہے جو بزرگ مر گیا ہے. ما نعبدهم الا يقربون الى الله زلفا، ہم ان کی نہیں عبادت کرتے مگر یہ اللہ کے ہمیں نزدیک کر دیں. تو آج کا وہ سماج جو شرک کرتا ہے، قبر کا طواف کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ تو یہی کہتا ہے نا، ہم ان کو نہیں پوچھتے مگر یہ اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں. میرے بھائی، شرک شرک ہوتا ہے. شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ اللہ تعالیٰ چاہے، شرک اور کفر کے علاوہ کوئی بھی گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دیتا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں پہ کوئی شرک کا شائبہ تو نہیں ہے. اگر شرک کہیں پر ہے فوراً توبہ کر لے. زندگی میں کچھ حاصل ہو نہ ہو، کوئی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن شرک پہ کبھی خاتمہ نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیں. کچھ لوگ اولاد نہیں ہے، فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں قبر میں، ادھر سے تعویذ، ادھر سے علاج، ادھر سے جادو، سب کفر ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے. اگر آپ کی قسمت میں اولاد لکھے تو ہو کے رہے گی. اگر آپ کے لیے اولاد اچھی ہے، دنیا آخرت میں بھلائی ہے، اللہ آپ کو اولاد دے گا. نہیں تو محروم ٹھیک ہو نا، صحت ہے، عافیت ہے، مال ہے، روزگار ہے. شرک کا راستہ اختیار کر کے، تعویذ گنڈے استعمال کر کے، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، اور اس طریقے سے نعوذ باللہ شرک و بدعات سے جنگ کر کے اللہ تعالیٰ کے خلاف، اس میں کیا خیر و برکت ہوگی؟ اگر دنیا سے جاتے خالی ہاتھ ویسے جانا پڑے گا، بے اولاد گئے دنیا سے، لیکن اور بغیر مال کے گئے، بغیر دولت کے گئے، بغیر شہرت کے، بغیر نام کے، لیکن توحید اور سنت پر اس دنیا سے آپ رخصت ہوئے، مر گئے ہیں، اس سے بہتر کیا ہے آپ کے لیے؟ اور جو دعائیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں اخلاص اور توحید اور سنت کی بنیاد پر، اللہ کی قسم کبھی ضائع نہیں ہوگی. دنیا میں کچھ آپ کو ملا یا نہ ملا، آخرت میں آپ کے نیک اعمال ہوں گے، تمام دعائیں نیک اعمال ہوں گی، اور آپ کو آخرت میں انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا. اور آخر جب ایک ایک نیکی کا انسان محتاج ہوگا، وہیں پر جا کے ساری دعائیں جو ہیں، جو توحید اور سنت پہ بنیاد پر آپ نے مانگی تھی دنیا میں، جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی کسی صورت میں، آخرت میں آپ کے ذریعے نجات بھی بن سکتی ہیں، اور جنت کے لیے آپ کے راستے بھی آسان کر دیں گی، اور جنت کے داخلوں کے سبب بھی بن جائیں گی. اس سے بہتر آپ کو کیا چاہیے؟ تو توحید اور سنت نجات کا راستہ ہے. توحید اور سنت جو ہے ایک ہی راستہ، جو صراط مستقیم، جو صراط مستقیم ہے، جو آپ کو اللہ کے نزدیک بھی کر دے گا، جو تمام شرک بدعات اور خرافات سے پاک ہے، اور جنت کے لیے سب سے آسان اور سب سے قیمتی اور سب سے عظیم راستہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک بدعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.